اسلامی انقلاب کے ضمن میں تصادم کے ابتدائی و تکمیلی مراحل۔ تشریف لاتے ہیں نائب ناظم تعلیم و تربیت محترم شجاع الدین شیخ صاحب۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہمارا یہ سالانہ اجتماع رواں دواں ہے، اور اپنے سبق ہی کو ہر سال ہم دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری فکر اور طریقہ کار کے جو مختلف گوشے اور پہلو ہیں ان پر مختلف ساتھی سیر حاصل گفتگو کر کے ہمارے دلوں کو گرمانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری فکر کی تازگی اور عمل کو جلا حاصل ہو جائے اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید اخلاص عطا فرمائے، اور جس دعوت کو ہم نے قبول کیا اس پر اللہ ہمیں مزید یقین عطا فرمائے، اور جن فرائض کو ہم نے فرائض دینی سمجھ کر ان پر عمل کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ موضوع آپ کے علم میں ہے کہ بہت طویل بھی ہے، بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ کبھی منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 خطبات، اور کبھی رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 گھنٹے کا مبیش مشتمل، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں سیرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے واضح فرمایا۔ عام جو ترتیب ہے وہ ہمارے ہاں 6 مراحل کا بیان، جس میں دعوت ہے، اس کے بعد کیا ہے جی، زور سے بولیں، تنظیم ہے، اس کے بعد تربیت ہے، اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ہی صبر محض بھی، اور اس کے بعد اقدام، اور اس کے بعد، اور رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں مسلح تصادم کا بھی معاملہ ہوا، اور ان 6 مراحل کا لازمی نتیجہ جب انقلاب برپا ہو تو وہ انایویٹیبل ہے، لازم ہے کہ اس کی توسیع بھی ہو اور اس کی ایکسٹینشن بھی ہو سکے۔ البتہ بانی محترم نے اس کو ایک اور انداز سے بھی بیان فرمایا، جس کی طرف خورشید انجم صاحب ابھی اشارہ کر رہے تھے، کہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کو جماعت سازی قرار اگر دیا جائے، اور وہی مکی دور کے جہاں دعوت حق پیش کی جا رہی ہے، توحید کا انقلابی نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگوں کو منظم کیا جا رہا ہے، اور ان کو تربیت کے مختلف مراحل سے گزارا جا رہا ہے۔ ان باتوں کو تو بڑے مفصل انداز سے رات ہم نے بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو کے اندر سمجھنے کی کوشش کی۔ اس وقت کا جو موضوع ہے اسلامی انقلاب کے ضمن میں تصادم کے ابتدائی اور تکمیلی مراحل، اس میں صبر محض کا تذکرہ بھی ہے، اس میں اقدام کا ذکر بھی ہے، اور اس میں تصادم کے حوالے سے گفتگو بھی انشاءاللہ سامنے آئے گی۔ مختصراً پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، کہ وہاں یہ صبر محض کا مرحلہ، جس کو دوسرا مرحلہ کہا جا سکتا ہے، گو کہ وہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے اصلاً، اور پھر اس کے بعد اقدام کا مرحلہ جس کو تیسرا مرحلہ کہا جا سکتا ہے سمجھنے کے اعتبار سے، اور جس کا لازمی نتیجہ تصادم کی صورت میں سامنے آتا ہے، اس پر کلام کرتے ہیں پہلے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے، اور پھر اس کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھا کر عہد حاضر کے اعتبار سے، کہ جب آج یہ کام ہم نے کرنا ہے اور لازمن کرنا ہے اور خاص طور مسلم معاشروں میں کرنا ہے، تو یہ مراحل کیا انہی انداز سے اسی ترتیب سے آگے بڑھیں گے، انہی کیفیات کے ساتھ آگے بڑھیں گے، یا ان میں کسی مرحلے پر کسی نوعیت کی اجتہادی رائے اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، اس پر کلام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو جہاں تک جماعت سازی کے بعد مکے کے 13 برس جہاں اللہ والے پروڈیوس ہو رہے تھے، اللہ والے تیار ہو رہے تھے، جو 313 بدر کے میدان میں اترے ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ والے ہیں، جن کا جینا مرنا اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جن کا مقصود صرف یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، جو اللہ کی خاطر سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جماعت تیار کی ہے، اس جماعت سازی کے دوران میں ہی وہ صبر کے مراحل شروع ہو گئے، جس کو عام طور پر ہم صبر محض کہتے ہیں یا پیسو ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے کہ ہر طرح کے طنز کو اور مخالفت کو اور تشدد کو برداشت کیا جائے اور کوئی جوابی کاروائی نہ کی جائے، لیکن اپنے موقف پر ڈٹا رہا جائے۔ صبح نعمان اختر صاحب ماشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت دعوت دین کے حوالے سے کلام کر رہے تھے، اور کچھ واقعات کا تذکرہ بھی رسالت مآب علیہ السلام کے حوالے سے اور آپ کے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے حوالے سے ہمارے سامنے وہ کر رہے تھے، جس میں وہ نقشہ ہمارے سامنے آیا کہ یہ مکے کے 13 برس کس کیفیت میں گزرے ہیں۔ کم و بیش 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور بار بار قرآن حکیم صبر کی تلقین کرتا ہے، فاصبر صبرا جمیلا، واصبر وما صبرك الا بالله، واصبر على ما يقولون فإنك بأعيننا۔ یہ سارے جو مراحل مکے کے 13 برس میں، جہاں دعوت بھی ہے، تنظیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، ساتھ ہی صبر کے مراحل شروع ہو گئے، جہاں زبانی طور پر مخالفت بھی ہے، بد کلامی بھی ہے، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنوں کہا جا رہا معاذ اللہ، کبھی ساحر کہا جا رہا معاذ اللہ، کبھی شاعر کہا جا رہا معاذ اللہ، کبھی اور آپ کے بارے میں جو ہے فقرے کہے جا رہے ہیں، نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خود امام الانبیاء کے ساتھ تشدد کا معاملہ، جیسے صبح وہ ذکر بھی ہوا کہ عقبہ بن معید نے اور وہ پوری اوجری لا کے رسول اللہ علیہ السلام کے جسم اطہر پر ڈالی، آپ کے راستے میں کانٹوں کو بچھایا گیا۔ شیب ابی طالب کو بھی ذہن میں رکھیے گا، طائف کے واقعے کا یہ پہلو کہ اس کائنات کی مقدس ترین ہستی کا خون اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں بہایا گیا، اس پہلو کو بھی سامنے رکھیے گا۔ وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ایک طرف بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خون کی الٹیاں منہ سے آ رہی ہیں، لیکن آہد ان آہد کی صدا ان کے زبان پر جاری ہے۔ تو خیں خباب بن عرت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دہکتے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، سب کچھ برداشت ہو رہا ہے، مگر نہ کلمہ چھوڑنے کو تیار، نہ کسی جوابی کاروائی کا وہ ارادہ ہے۔ کیوں؟ اس مکے کے 13 برس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے حکم یہی عطا ہوا، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں، کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ یہ وہ دور ہے جس کو ہم صبر محض کا دور کہتے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جس کو ہم پیسو ریزسٹنس کا دور کہتے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جب ہاتھ نہ اٹھانے کی تعلیم تھی۔ حالانکہ غور فرمائیے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر غیرت والا کون ہوگا؟ آج بدلتے حالات کے اندر ظالموں کے ظلم اور جابروں کے جبر اور باطل کے پنپنے کے نتیجے میں خون ہمارا بھی کھولتا ہے اور پھٹ جانے کا جی چاہتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی میں غیرت ہو سکتی؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن میں طاقت نہیں تھی؟ کیا امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، ان میں کوئی بہادری کی کمی تھی؟ مگر مکے کے 13 برس، وہاں 360 بت بھی رکھے ہوئے جن کو گوارا کیا گیا ہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ سمیہ کی شہادت ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، 2-4 جیدار مسلمان 2-4 کافروں کو تو مار سکتے تھے، لیکن حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ ہے مشکل، لیکن بہرحال اس مرحلے سے گزرے بغیر کوئی جماعت انقلابی جماعت نہیں بن سکتی۔ کوئی جماعت انقلابی جماعت اگر بن نہیں سکتی تو وہ انقلابی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ چنانچہ یہ صبر محض یہ مستقل جاری رہا۔ کیا حکمت اس کی سامنے آتی ہے؟ نمبر 1، باطل نظام کو، اس انقلابی جماعت کو کچلنے کے لیے کوئی اخلاقی جواز میسر نہ آئے۔ اگر ہاتھ اٹھایا گیا ہوتا، کسی کی گردن اڑائی گئی ہوتی، پری میچور کو ایکشن لیا گیا ہوتا، تو باطل والوں کو بھی کہنے کا، یہ بڑے دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں، یہ فسادی قسم کے لوگ ہیں، ان کو جواز میسر آتا، لیکن کوئی جواز ان کو فراہم نہیں کیا گیا۔ اور مکے کے 13 برس اس سارا یہ سارا جو ظلم و جور ہے اس کو برداشت کیا گیا۔ نمبر 2، دعوت دین کا موقع ملا، ابھی دعوت کو پہنچانا ہے، دعوت کا بیس بڑھانا ہے، افراد کی تعداد بڑھانی ہے، جماعت کے لیے افراد تیار درکار ہیں، ان کو حاصل بھی کرنا ہے، تو ابھی کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا۔ نمبر 3، اسی صبر محض کے نتیجے میں کردار کی گواہی پیش کی جا رہی ہے اور لوگوں کے دلوں کو جیتا جا رہا ہے، لوگ بھی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بلال نے اپنے مالک کا مال تو نہیں چرایا، بلال نے اپنے مالک کی ڈیوٹی کے اندر کوئی کمی تو نہیں کی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ بلال پر ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے، لیکن بلال سب کچھ گوارا کر رہا ہے مگر وہ بات چھوڑنے کو تیار نہیں جو بات وہ قبول کر چکا ہے۔ خباب کو دہکتے انگارے پر انگاروں پر جو ہے وہ لوگوں نے لیٹتے ہوئے دیکھا ہے، سمیہ کی شہادت دیکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یاسر کی شہادت دیکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام پر ظلم و ستم دیکھا ہے، مگر دیکھنے والی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس نظریہ ہے؟ کیا ان کے پاس سوچ ہے؟ کیا ان کے پاس فکر ہے کہ جس پر یہ ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کی جان جاتی تو جائے مگر یہ چھوڑنے کو تیار نہیں؟ اس سے معاشرے کی سائلنٹ میجورٹی، ایک خاموش اکثریت کی ہمدردیاں حاصل کی گئیں۔ نمبر چار، ان ساتھیوں کی تربیت کا موقع ملے۔ ابھی تو دعوت بھی پیش ہو رہی ہے، ابھی افراد سازی بھی ہوگی، ان کی کردار سازی بھی ہوگی، ان کو تربیت کے مراحل سے گزارنا ہے، اس لیے کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا۔ اور آخری اہم ترین بات، آئندہ کی مشکل ترین حالات بھی آئیں گے، مشکل ترین مراحل بھی آئیں گے، جہاں تو غزوات کا سلسلہ بھی ہوگا، جہاں جنگوں کے معاملات بھی ہوں گے، ان آئندہ آنے والے اور کٹھن مراحل کے لیے اس انقلابی جماعت کو مزید تیار ہونے اور اپنے ساتھیوں کو تیار کرنے کا موقع میسر آئے۔ یہ مکی دور کے 13 برس صبر محض، کیا ہے صبر محض؟ صبر ہی صبر ہے۔ وقت ہوا تو آخر میں کوٹیشن سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی میں آپ کو سناؤں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ہم دیکھیں۔ ہجرت کا مرحلہ پیش آتا ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی آ رہی ہے، ہجرت کی اجازت آ رہی ہے، اول صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی اجازت آ رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ ہجرت کے سفر کے دوران ہی میں وحی کا نزول ہو رہا ہے اور قتال کی اجازت عطا ہو رہی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں۔ مدینہ شریف تشریف لے آئے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور سورۃ البقرہ کی آیات کا نزول ہو رہا ہے، قتال کا حکم بھی آ رہا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 میں، قتال کی فرضیت بھی آ رہی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں، قتال کے مقاصد کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، البتہ وحی کی رہنمائی قدم بقدم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو رہی ہے۔ مدینہ شریف آ کر ہم سب واقف ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابتدائی 3 اقدامات فرمائے، انٹرنل کنسولیڈیشن کے لیے، اندرونی استحکام کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہے جو ایک مکمل مرکز ہے مسلمانوں کا، تفصیل کا موقع نہیں۔ نمبر 2، مواخات کا رشتہ ہے، صحابہ اور انصار مہاجرین کا اخوت کا رشتہ۔ اور نمبر 3، اولاً یہود کے جو 3 قبائل مدینہ شریف میں آباد تھے ان سے مدینہ شریف کے مشترکہ دفاع کا ایک معاہدہ ہے، بعد میں انہوں نے خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف اقدامات بھی کیے گئے، یہ اندرونی استحکام ہے۔ ساتھ ہی بانی محترم کے الفاظ میں کہ قریش مکہ کا اکنامک بلاکیٹ کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ رحلت الشتاء والصیف جو تجارتی شاہراہ ان کی چلتی تھی اس کو بلاک کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور مہمات روانہ کی ہیں، معیشت کے اعتبار سے ان کی دکھتی رگ کو چھیڑا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور نمبر 2، قبائل سے معاہدات کر کے یا تو مسلمانوں کے حلیف ہو جائے یا کم از کم مسلمانوں قریش کے درمیان جو کشاکش جاری ہے اس میں وہ ایرریلیونٹ ہو جائے، یا یوں کہیے کہ وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں بلکہ وہ سائلنٹ ہو جائیں۔ اس طور پر سیاسی سطح پر تنہا کیا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کو۔ یہ ہمارے اسباق ہیں، ان کی تفصیل کا تو موقع بھی نہیں ہے، اشارے ہی کافی ہیں کہ یہ فراست رسالت محض صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ البتہ اہم بات کیا ہے؟ یہ جو بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی ناکہ بندی کی ہے، یہ اقدام خود اللہ کے رسول نے کیا۔ یہ جو آج ہمیں سکھایا جاتا ہے نا، وی آر ویری پیس لونگ سوسائٹی، ویری پیس لونگ امہ، یس وی آر پیس فل پیپل، بٹ سم ٹائم وی ہیو ٹو ریولٹ فار دا سیک آف پیس۔ کراچی میں وہ آئیڈیاز کے نام سے پاکستان آرمی کی نمائش ہوتی ہے ہتھیاروں کی، ہتھیار کی، بڑا خوبصورت کیپشن ہے، آرمز فار پیس، ہتھیار برائے امن۔ تو یہ جو معذرت خانہ رویہ ہے کہ وی آر ویری پیس لونگ پیپل اینڈ دس اینڈ دیٹ، یہ کوئی معذرت خانہ کی رویے کی ضرورت نہیں۔ جب تک ظلم ہو رہا تھا سہا اس کو، جب تک تیاری کرنا تھی تیاری ہوئی، اور جب رب کی اجازت ہے قتال تو قتال بھی کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس میں کیا جو ہے وہ ڈیفینسو ہونا یا معذرت خانہ رویہ اختیار کرنا اس کی حاجت پیش آئے، قطعاً اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اہم نقطہ کیا ہے؟ یہ آغاز یعنی غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات کا روانہ کیا جانا، یہ خود اللہ کے رسول نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہمیں ہمیشہ سکھایا جاتا ہے نا، یہ ساری ڈیفینسو اسٹریٹجیز تھی، ڈیفینسو وارز تھی، اور اللہ کے بندوں ڈیفینسو بھی ہیں نو ڈاؤٹ۔ یہ جو مہمات اللہ کے رسول روانہ فرما رہے ہیں بدر سے پہلے، یہ ڈیفینسو ہے، اگر بڑا گاڑا لفظ نہ ہو جائے تو اوفینسو ہے، تو اگریسو ہے، آگے بڑھ کر ہے۔ اور 4 تو غزوات ہیں ان میں، خود اللہ کے نبی تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چار سرایا ہیں یعنی جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے کسی کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا. یہ آٹھ مہمات غزوہ بدر سے پہلے ہیں. پھر وہ باقاعدہ پہلا مارکہ بدر کا پیش آتا ہے جس کو رب العالمین نے یوم الفرقان قرار دیا ہے. اور جب یہ چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی ہے، میں انٹینشنلی یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ چھیڑا ہے باطل نظام کو، تو ظاہری بات ہے وہ ریولٹ کرے گا، وہ ریٹیلیٹ کرے گا، اور اس کا لازمی نتیجہ وہ تصادم کی صورت میں سامنے آئے گا. اور وہ آیا ہے، جب ان کی دکھتی رگ کو چھیڑا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ریولٹ کیا انہوں نے، ریٹیلیٹ کیا انہوں نے، اور لازمن تصادم، اسی اقدام کے نتیجے میں تصادم کا مرحلہ پیش آیا. اور دور نبوی میں سامنے مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان سے جنگ کا اعلان ہے، ان سے جنگ کرنے کی اجازت بلکہ حکم عطا ہوا. غزوہ بدر سے سلسلہ شروع ہوا اور غزوہ فتح مکہ تک یہ سلسلہ جاری رہا. درمیان میں ڈیڑھ پونے دو برس صلح حدیبیہ کا معاملہ بھی رہا، اس کی اپنی حکمت اور مقاصد اور فوائد بھی تھے، لیکن بہرحال قتال کا دور رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں آیا ہے. تب قرآن کہتا ہے جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اور ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو گے لوگ جوک در جوک اللہ سبحانہ وتعالی کے دین میں داخل ہوں گے. یہ ہے دور نبوی میں صبر محض، پیسف ریزسٹنس، اس کے بعد اگلا مرحلہ اقدام، ایکٹیو ریزسٹنس، اور جس کے نتیجے میں رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں مسلح تصادم، آرمڈ کانفلکٹ، یعنی دو بدو جنگ کا معاملہ بھی ہوا ہے. ایک اور بات ہمیں اچھی طرح کان کھول کر سن لینی چاہیے، اور بہت اچھی طرح بانی محترم نے ہمیں سجا دی ہے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آج کو یہ سمجھے کہ صاحب یہ ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے بیٹھے ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کر انقلاب آ جائے گا تو بے وقوفی کی بات ہے. اس ساری کائنات میں اللہ کو سب سے بڑھ کر پیار کس سے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس ذات کا خون طائف کی گلیوں میں اللہ نے بہنے دیا ہے، اس ذات کا خون اللہ نے احد کے میدان میں بہنے دیا ہے. اور اللہ کے نبی کو کس سے سب سے بڑھ کر محبت تھی؟ بندوں کی بات کروں تو اپنے پیارے صحابہ سے. اور ان پیارے صحابہ میں سے 269 کی جانیں قربان ہوئی. اور آج ہمیں یہ درس کوئی دے رہا ہو، وی آر ویری پیس لونگ سوسائٹی، ارے کوئی مسئلہ نہیں، مار دھاڑ کی کوئی ضرورت نہیں، تصادم کا کوئی معاملہ نہیں، اگریسو نہیں ہونا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے. ہاں جب تک صبر ہے تو صبر ہی صبر ہوگا، اور جب اقدام کا مرحلہ آئے گا تو پھر اقدام بھی کیا جائے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو اس بات کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. البتہ آج فی زمانہ مسلم معاشروں میں کیفیت کیا ہوگی میں عرض کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس بات سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے کہ یہ انقلاب بغیر کسی خون دیے آ جائے گا، بغیر قربانی دیے آ جائے گا، یہ ٹھنڈے ٹھنڈے آ جائے گا، یہ بیٹھے بیٹھے آ جائے گا، کوئی مجھے زخم بھی نہیں آئے گا، کوئی مجھے پتھر نہیں لگے گا، کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچے گی. نہیں بھائی، اس وادی میں اترے ہیں تو جو سب سے پہلے ذات اتری امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ یہ سب کچھ بیتا ہے تو ان کی امتیوں کے ساتھ کیوں نہ بیتے گا. اللہ تعالی ہمیں وہ موقع بھی نصیب فرمائے، اور جب ایسی کیفیت آئے تو اللہ تعالی ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے. بات بہت بڑی ہے جو زبان پر آ گئی، کوئی شک نہیں، لیکن کیا کریں گے؟ کرنا ہے، اس کو بیان بھی کرنا ہے، اس کی تیاری بھی کرنی، اس کی فکر بھی کرنی، اس کا ارادہ بھی کرنا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنی. اللہ کرے گا وہ دن آئے، لیکن طے شدہ بات ہے یہ تصادم تو آئے گا، یہ خون تو کبھی بہے گا، یہ ٹکراؤ تو کبھی ہوگا. اس کے بغیر دنیا میں انقلاب کبھی نہیں آیا. جب امام الانبیاء کے ہاتھوں اس کے بغیر نہ آیا تو ویسے کیسے آ جائے گا میرے بھائیو بزرگوں؟ اب آئیے دور حاضر میں جہاں آج ہمارا موجود ہیں. یہ جو انقلاب برپا کرنا، اس کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے. اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ سارے تقاضے سامنے آئے، دین کا جامع تصور بھی سامنے آیا، دینی فرائض کا تصور بھی سامنے آیا، اقامت دین کی جد و جہد کرنے کا فریضہ، اس کا بھی تصور سامنے آیا. پھر سب نے سبق کو دہرایا. تو یاد رکھیے، جیسے نماز فرض ہے طریقہ امام الانبیاء سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. اسی طرح اقیم الدین، دین کو قائم کرو قرآن کہتا ہے، تو اس کے لیے بھی طریقہ امام الانبیاء سے لینا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے دور حاضر کے اعتبار سے، اور خصوصاً جب ہم ان مسلم معاشروں میں، پاکستان کی بات ہو رہی ہے، مسلم معاشروں میں بیٹھے ہیں، تو کہاں کوئی تبدیلی آئے گی، حالات کی تبدیلی کی وجہ سے کہاں کوئی اجتہادی رائے اختیار کی جائے گی؟ شریعت کا بھی اصول ہے، حالات کے بدلنے سے فتویٰ بھی بدلتا ہے، شرعی مسئلہ اس کی تفصیل بھی بدل جاتی، تو اگر حالات کچھ بدل گئے تو پھر کیا رویہ اختیار کیا جائے گا؟ بات بہت واضح ہے، جو چھ مراحل بانی محترم بیان فرماتے تھے، دعوت ہے، تنظیم ہے، تربیت ہے، صبر محض ہے، اقدام ہے، اور مسلح تصادم عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جہاں تک پہلے پانچ مراحل کا تعلق ہے، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، دعوت آج بھی پیش کرنی ہے، البتہ توحید کی انقلابی دعوت، اور نظام کی سطح پر، سیاست کے اندر، معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر اس توحید کے عملی تقاضے اور مظاہر کیا ہوں گے، ان کا بیان۔ تو دعوت آج بھی دی جائے گی، قرآن اس کا اولین ذریعہ ہوگا، طریقہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، بات بالکل واضح، کوئی تبدیلی نہیں۔ نمبر دو، تنظیم آج بھی بنانی ہے، جماعت آج بھی بنانی ہے۔ جماعت کی اہمیت خاکمانی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے تفصیل رکھ دی، اس کی بنیاد بیعت سم و طاعت ہوگی، ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے بھی تفصیل ہمارے سامنے رکھ دی، اور وہی بیعت کر کے ہم تنظیم میں شامل ہیں، اور ہمارے وہ ساتھی جو فی الوقت باقاعدہ تنظیم اسلامی میں شامل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی گفتگو کے بعد تو ان کے دل بھی مطمئن ہوں گے، اور دلائل ان کے سامنے بھی واضح ہیں، انشاءاللہ بیعت مسنونہ کا بھی اہتمام ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کے دلوں کو بھی کھول دے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر ساتھ تو ہیں ہمارے، بس باقاعدہ اس قافلے کا حصہ بنے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو جماعت آج بھی بنانی۔ اس طرح تیسری نمبر پر نبی اکرم علیہ السلام نے تربیت فرمائی، اللہ والے بنائے، رات تفصیل بانی محترم کی زبانی ہم نے سن لی، آج بھی تربیت ہوگی، آج بھی اللہ والے پروڈیوس کیے جائیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ دین کا کام ہے تو دین والے کریں گے، اللہ کا کام ہے اللہ والے کریں گے۔ ایک دو سال پہلے میں نے وہ ذکر کیا تھا، سورہ حج کے آخر میں بانی محترم نے بیان القرآن میں بڑی خوبصورت بات، بلکہ سخت بات بیان فرمائی، فاقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، آخر میں ہے نا، پہلے انتہائی اوپر کی بات، کاہے کو تمہیں بنایا، تمہیں کیوں پیدا کیا، اس امت کا حصہ کیوں بنایا، تم شہادت کی گواہی دو، اتنی اونچی بات، شہادت قول سے بھی، کردار سے بھی، اجتماعی جد و جہد اور عمل سے بھی، لیکن آغاز کہاں سے ہوگا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکاۃ ادا کرو، اور واعتصموا باللہ، اللہ کو تھام لو، اپنی ذات سے معاملہ شروع ہوگا۔ تو بانی محترم فرماتے ہیں کہ دین کی محنت، دین کی جد و جہد بہت پاکیزہ محنت ہے، بہت پاکیزہ جد و جہد ہے، اس کے لیے افراد بھی کیسے چاہیے بھائی؟ ہاں، پاکیزہ افراد چاہیے، ناپاک قسم کے لوگ یہ کام کریں گے تو کہیں جد و جہد کو نقصان نہ پہنچائے، دین کا نقصان تو کوئی نہیں ہوگا، جد و جہد کا نقصان نہ کرتے، بہت بھاری بات ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی واقعتا متقی بننے کی توفیق دے، واقعتا اللہ تعالی ہمارا تزکیہ فرما دے۔ تو تیسرا کام تربیت واجبی ہوگی، راتوں کو اٹھنا بھی، اللہ سے مانگنا بھی، اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو حتی الامکان پورا کرنے کی جد و جہد کرنا بھی، قرآن کے ساتھ تعلق بھی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت بھی، سیرت صحابہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاشرے کا ایک عکس پیدا کرنے کی کوشش بھی۔ نمبر چار، صبر محض کا معاملہ، یہ صبر آج بھی ہوگا، فرق یہ کہ بلال نے کلمہ پڑھا تو بلال کو مارے پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب نے کلمہ پڑھا تو خباب کو مارے پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج پاکستان کے کسی بھی شہر کے بڑے چوک پر آپ اور میں کلمہ 10,000 مرتبہ پڑھیں تو لوگ پیر بھی دبائیں گے، وظیفے بھی مانگیں گے، مٹھائی بھی لا کے پیش کریں گے، آج یہ مسئلہ نہیں، آج شریعت کے تقاضوں پر عمل کا مسئلہ ہے۔ آج میں گھر میں پردے کی بات کرتا ہوں تو مشکل آ سکتی ہے اور آتی ہے، آج میں گھر میں بات کروں کہ حرام آمدن نہیں آئے گی تو پھڈا ہوتا ہے، آج شریف پردے کے تقاضوں پر عمل کی بات کرو تو مشکل ہوتی، آج فرائض پر عمل درآمد کی بات کرو تو مشکل آتی، حرام کے ذرائع کو چھوڑنے کی بات کرو تو تکلیف لوگوں کو ہوتی، سود کی حرمت کا تذکرہ کرو تین جمعے اگر لگاتار تو چوتھے جمعے پریشان ہو جاتے، تو ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے معاشرے میں کلمہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں بھائی، کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے کا مسئلہ ہے، اور یہ تو انفرادی سطح پر مختلف ساتھیوں کے اپنے اپنے تجربات موجود ہیں یہاں پر الحمدللہ۔ تو یہ صبر محض اس وقت ہمارے معاشرے میں انفرادی سطح پر، تو شریعت کی تعلیم پر عمل، ہاں اجتماعی سطح پر جب وقت کا نظام اور باطل نظام محسوس کرے کہ اب یہ کوئی فیکٹر کھڑا ہوا ہے، اب یہ ہمارے لیے کوئی خطرہ بن سکتا ہے، پھر اس باطل نظام کی طرف سے جو پرسیکیوشن کا معاملہ آئے گا، پھر وہ اجتماعی سطح پر کوئی صبر محض کا دور آئے گا۔ اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، وہ نقطہ میں نے بعد میں لکھا ہوا تھا، ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ابھی تو مکی دور سے گزر رہے ہیں، ایسے ہی نا جی، کتنے آرام سے ہم کہتے ہیں مکی دور سے گزر رہے ہیں، مکہ میں شیب ابھی طالب نہیں،
مکہ میں طائف نہیں، مکہ میں بلال نہ تھے، مکہ میں خباب نہ تھے، مکہ میں یاسر نہ تھے، مکہ میں سمیہ نہ تھی، مکہ میں کریز و غلام جن کا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا وہ نہ تھے، مکہ والوں کو ہجرت حبشہ پہ لینا کرنا پڑی، تعذیب المسلمین کا دور نہ دیکھنا پڑا ان کو؟ ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے کہ اب یہ مکی دور سے گزر رہے ہیں. کون سا مکی دور؟ کس کیفیت کا مکی دور میرا اور آپ کا گزر رہا ہے؟ بقول سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے، ہمارے ماتھے پہ چنے کا دانا کسی نے آج تک نہیں مارا. پتھر تو بڑی بات، گالی تو دور کی بات، پتھر تو دور کی بات، چنے کا دانا کسی نے میرے اور آپ کے ماتھے پہ نہیں مارا. اتنے فیوریبل حالات، اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے حالات کے اندر بھی اگر ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر جائزہ لیا جا سکتا ہے نا. ذرا مشکل آئے گی تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اللہ محفوظ رکھے، اللہ استقامت دے، اللہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چوتھا مرحلہ صبر محض ایک انفرادی سطح پر، ایک اجتماعی سطح پر، وہ بھی چلے گا جب بات بنے گی آگے اور باطل نظام محسوس کرے گا اپنے لیے اس اجتماعیت کو کوئی خطرہ، تو پھر اجتماعی سطح پر بھی معاملہ آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے میں تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پانچواں مرحلہ اقدام کا مرحلہ، اس اقدام کے لیے کیا رویہ اختیار کیا جائے، کب کیا جائے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تو رہنمائی وحی کی آ رہی، قدم قدم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. اہل علم نے لکھا ہزاروں مرتبہ جبرائیل آئیں امام الانبیاء کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ. اور آج کیا معاملہ ہے؟ عجیب بات بانی محترم نے ہمیں سمجھائی رحمت اللہ علیہ، جیسے ذکر آیا صبح، 1,24,000 میں سے صرف امام الانبیاء کے ہاتھوں یہ کام ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، لیبہرہ علی الدین کلی، ہوا نا، ایک امام الانبیاء کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وحی کا نزول ہو رہا ہے، پوری رہنمائی قدم بر قدم آ رہی. اب پھر ہوگا، اور عجیب بات ہے گلوبل ہوگا انشاءاللہ، اور مزید عجیب بات ہے وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. ہاں کتاب و سنت کی رہنمائی موجود ہے، سیرت رسول کی رہنمائی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جبرائیل کو لے کر آئے وہ نہیں ہے. تو آج جو بھی انقلابی جماعت کسی اقدام کا فیصلہ اگر کرے گی تو کیا کرے گی؟ مشورہ کریں گے آپس، وشاورہم فی الامر، اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے. اور سورہ شورا میں وامرہم شورا بینہم، ان کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں. تو آج بھی جو ہم امیر جماعت ہوں گے وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے، اور مشورہ کرنے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ فیصلہ کر لیں کسی کام کا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کیجئے. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ ہوگا انشاءاللہ، کوئی شک نہیں، ہم ہی تو بشارت سارے عالم کو سناتے ہیں الحمدللہ. ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس شان کے ساتھ ہوگا کہ گلوبل ہوگا، اور مزید اس عجیب شان کے ساتھ ہوگا کہ براہ راست وحی کی رہنمائی بھی نہیں، اور امام الانبیاء کے امتیوں کے ہاتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹا مرحلہ ہے جو دور نبوی ہے، وہاں تصادم ہوا، جب چھیڑا گیا تو باطل نے ریٹیلیٹ کیا ہے، تصادم ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے، خون بہا ہے، 259 صحابہ کی جانیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے راہ خدا میں پیش کی ہیں، 659 کے قریب کفار کی گردنیں اڑائی گئیں، تب اللہ کا دین غالب ہو. آج ہم مسلم معاشروں کے اندر کوئی اقدام کی کیفیت میں جائیں تو کیا یہاں یہ مسلح تصادم کا معاملہ، ہتھیاروں کے اٹھانے کا معاملہ، کیا یہ موضوع ہے؟ کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ وہ بڑی ایک بحث ہے جو فقہا نے کی ہے، علماء نے کی ہے، اہل علم کے ہاں اس مسئلے کو مسئلہ خروج بھی کہا جاتا ہے. بانی محترم سے ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ یہ الفاظ ہے کہ فقہا نے بڑی کڑی شرائط لگائیں، اور دو موٹی موٹی شرائط کیا ہیں؟ مسلم معاشروں کی بات ہو رہی کہ حکمراں جو ہیں مسلمانوں کے حکمراں کلمہ گو تو ہیں، لیکن اگر وہ کھلم کھلا کفر کا نفاذ کر رہے ہوں، کھلم کھلا کفر کا نفاذ کر رہے ہوں، اور نمبر دو جو افراد کھڑے ہوئے ہیں شریعت کے نفاذ کے لیے ان کی مناسب اسباب کی حد تک اس قدر تیاری ہو کہ فتح کا غالب امکان دکھائی دے، اسباب کی حد تک تیاری اس قدر ہے کہ فتح کا غالب امکان دکھائی دے، اگر یہ دو شرائط پوری ہوں پھر تو وہ کوئی اقدام کرنا، وہ مسلح بغاوت کرنا، اس کی کوئی گنجائش نکلتی. لیکن فی زمانہ معاملہ کیا ہے؟ فی زمانہ تو ایک طرف عوام تقریباً نہتے ہیں، اور اگر مسلم ممالک کی بات کی جائے تو ان کے پاس سٹینڈنگ آرمیز بھی موجود ہیں، اور ہتھیاروں کی وہ شکلیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیا کچھ نہیں مسلمان حکمرانوں کے پاس اور ان کی سٹینڈنگ آرمیز کے پاس. تو زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہو گیا، زمین آسمان سے زیادہ کا فرق. اور یہ بات کیا ہو رہی, مسلم معاشروں میں یہ جو چھٹا مرحلہ ہے تصادم والا مرحلہ, کہ اگر پانچویں مرحلے میں پہنچیں اور اقدام کریں جس کا لازمی نتیجہ تصادم کی صورت میں آئے گا, تو کیا مسلم معاشروں میں ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں, کیا مسلح بغاوت کی جا سکتی ہے. دو کڑی شرائط, ایک مسلم حکمراں وہ کھلم کھلا کفر کا نفاذ کر رہے ہو, اور نمبر دو اسباب کی حد تک اس قدر تیاری ہو جو لوگ اٹھیں شریعت کے نفاذ کے لیے کہ انہیں غالب امکان محسوس ہوتا ہو فتح کا. فی الوقت یہ جو بات ہے کہ فتح کا غالب امکان محسوس ہوتا ہو ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتا ہے. چنانچہ تنظیم اسلامی کی بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ کی بالکل دیانت داری کے ساتھ, اہل علم کی آرا کی روشنی میں, فقہا کی آرا کی روشنی میں, دیانت داری کے ساتھ یہ رائے ہے کہ ہاں اس وقت مسلم معاشروں میں یہ خروج کا یہ پہلو, مسلح بغاوت والا پہلو, یہ موضوع نہیں ہے. اس کے نتیجے میں فساد کا امکان زیادہ ہے اصلاح کے مقابلے میں. چنانچہ کوئی متبادل شکل ہمیں اختیار کرنی پڑے گی, اور وہ متبادل شکل کیا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں عن المنکر بالید کی تعلیم ہمیں عطا فرمائی. مشہور حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جو کوئی تم میں سے منکر کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روک دے, بالید اپنے ہاتھ سے روک دے, اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے بدل دے بلکہ, اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا جانے, لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو فی زمانہ نفاذ شریعت کے مطالبے کے لیے, منکرات کے خاتمے کے لیے میدان میں آنا اور بالفعل اس کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہونا, یا اس کے خاتمے کے نفاذ خاتمے کے حوالے سے مطالبہ لے کر کھڑا ہونا, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع تر رویہ ہے فی زمانہ. اچھا اب جب منظم اور پرامن احتجاج کہتے ہیں تو اس سے بس وہ آج کل کے پچھلے تین سال کے دھرنے ہمارے ذہن میں آتے ہیں, وہ پلانڈ قسم کے دھرنے کے جس میں رات کو آئی فون اور اینڈرائڈ کو جو ہے وہ چارج کرنے کے لیے بھی لوگ چلے جائیں, اور وہ پلانڈ قسم کے دھرنے کے جن میں بحریہ ٹاؤن سے جو ہے وہ لنچ باکسز بھی آنا شروع ہو جائیں. اچھی طرح کان کھول کر ہمیں سن لینا چاہیے کہ ہم جس پرامن اور منظم احتجاج کی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی باطل نظام کی یہ فیسلٹیز ہمیں اویلیبل نہیں ہیں. پھر تو یہ کہ جان جان آخری کے حوالے کرنے کے لیے تیار رہے بندہ میدان میں آئے. تو حاصل کلام, وہ لوگ کے جو اپنی ذاتی زندگی میں اسلام پر عمل پیرا ہو, حتی الان کا انفرادی سطح پر جنہوں نے اپنے گھروں سے حرام کا خاتمہ کیا ہو, ذرائع آمدنی جو حرام کی ان کا خاتمہ کیا ہو, شریعت کے اور احکامات میں سے خصوصاً پردے کے احکامات کا تقاضا اس پر عمل درآمد کیا ہو, اور وہ منظم ہوں اور وہ تربیت یافتہ ہوں, اپنے امیر کے کال پر کھڑے ہونے اور بیٹھ جانے کو تیار ہوں, منظم بھی ہوں, موب نہ ہوئے کبھی ادھر کبھی اس طرف, تو وہ آخری مرحلہ ایک پرامن اور منظم احتجاج کی شکل میں منکرات کے خاتمے کا مطالبہ لے کر کھڑا ہونا, یہ ہے جو فی زمانہ. اچھا اس میں بھی صبر محض کی کیفیت ہے کہ یہ جو انقلابی جماعت کھڑی ہوگی یہ جان دینے کے لیے تیار ہے, تصادم میں جان تو جانے کا امکان ہے نا, یہ جان دینے کے لیے تیار ہے, مگر وہ صبر محض والا وہ پہلو, مگر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, اس لیے کہ کلمہ گو مسلمان کی گردن اڑانا کوئی آسان کام نہیں, اور مسلم حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت بھی کوئی آسان کام نہیں, اس کی شرائط بڑی کڑی ہیں جو پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. تو فی زمانہ یہ متبادل راستہ شریعت کے نفاذ کے لیے پرامن مگر منظم احتجاج. آج جو ہم احتجاج دیکھ رہے ہیں, دھرنے بعض اوقات دیکھتے ہیں, اپنے ہی بھائیوں کی گاڑیاں جلا دینا, ان کے شیشے توڑ دینا, انہی کے راستے بلاک کر کے ایمبولینس کے اندر بندے مار دینا, انا اللہ و انا الیہ راجعون, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, یہ تو اور لوگوں کو اریٹیٹ کرنے والی بات ہے. ہاں لیکن یہ کہ جو حکمران ہیں ان کی دکھتی رکھ کو تو چھیڑا جائے گا اور ان کے سامنے تقاضے رکھے جائیں گے, اور پاکستان کی تاریخ کم از کم بانجھ نہیں اس حوالے سے, کم از کم ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے 1974 کو ذہن میں رکھیے, اور ناموس سے رسالت کے تحفظ کا جو قانون ہے 295C, اس کے تحفظ کے حوالے سے الحمدللہ یہ قوم کھڑی ہوئی ہے, مطالبہ ہی رکھا ہے, اور ایک ایسا مطالبہ جس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے, اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے. باقی پرامن منظم تحریکیں جو نان وائلنٹ ہوں, جن میں کوئی احتجاج میں بغاوت کا عنصر ایسا نہ ہو کہ ہتھیار اٹھائے جا رہے ہوں, اس کے اثرات تو دنیا میں ہم ارجنٹائن میں دیکھ چکے ہیں، یوکرائن کے اندر دیکھ چکے ہیں، ایران کے اندر دیکھ چکے ہیں، نتیجتاً کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بانی محترم نے اس کی بھی توجہ دلائی ہے کہ جب یہ منظم جماعت کھڑی ہو، اب یہ منظم جماعت کچھ تفصیل کل بھی آ چکی ہے، ایسا نہیں کہ 8:30 بجے صبح اگر پہلا خطاب شروع ہونا ہے تو میں جب دل کروں آ جاؤں، ایسا نہیں کہ ابھی دعا نہیں پڑھی گئی ہے مجلس کی اختتام کی اور میں اٹھ کے جانا شروع ہو جاؤں، یہ نہیں۔ منظم جماعت جو امیر کی ایک کال پر کھڑے ہونے کو تیار ہو، یہ منظم جماعت جب میدان میں اترے گی تو تین امکانات بانی محترم نے گنوائے ہیں۔ کسی ایک بڑے منکر کو لے کر سور کا خاتمہ، ہم آج تو آگاہی مہم چلاتے ہیں، پھر وہ خاتمے کی مہم ہوگی، جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہٹیں گے نہیں، ڈٹے رہیں گے وہاں پر۔ تو منکرات کے خاتمے کو لے کر کھڑا ہونا، تو پہلی صورت بانی محترم نے گنوائی کہ حکومت انقلابی جماعت کے مطالبے کو تسلیم کرے، ایک منکر کا خاتمہ ہو جائے بہت اچھی بات ہے، تو دوسرے منکر کے خاتمے کی بات شروع کر دیں، تیسرے منکر کے خاتمے کی بات شروع کر دیں، اور یہ نفاد شریعت کا سلسلہ مستقل آگے بڑھتا چلا جائے۔ دوسرا امکان کیا ہے کہ نہیں، حکومت انقلابی تحریک کو کچلنے کا فیصلہ کر لے، اور اگر اس انقلابی تحریک نے کوئی اجرت پسندی سے کام لیا اور گراؤنڈ پر وہ کام نہیں کیا، ذہن سازی کا، دعوت کا، بڑے پیمانے پر خاموش اکثریت کی حمایت حاصل کرنے کا، اگر کام نہیں کیا تو عین ممکن اس کو کچل دیا جائے۔ اور تیسرا امکان کیا ہے کہ نہیں، اس انقلابی تحریک نے دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض کے مرائل پورے کیے ہیں اور اس سے صحیح وقت پر اللہ کی توفیق سے اقدام کیا ہے، خاموش اکثریت کی ہمدردیاں بھی حاصل کی ہیں، تو پھر حکومت کے لیے ایسی تحریک کو کچلنا بہت مشکل ہوگا، اور پھر عوام کا سیلاب ہوگا جو اس حکومت کو بہا کر لے جائے گا۔ اور اس حوالے سے بانی محترم کس ملک کی مثال دیا کرتے تھے جی؟ اب بہت دور کی مثال نہیں، پچھلی صدی کی مثال۔ تو وہ عوام کا بہاؤ وہ بہا کر لے جائے گا، وہ سیلاب بہا کر لے جائے گا اس حکومت کو۔ البتہ وہ 25 سال امام خمینی نے بھی جو ہے وہ محنت کی تھی، اور پہلے چند 4,000 افراد پہ اگر گولیاں چلی ہیں تو اس کے بعد ساری قوم کھڑی ہوئی، اور وہ 1,000 سالہ اس سے بھی زیادہ جو بادشاہ تھی اس کو عوام کا سیلاب جو ہے بہا کر لے گئے۔ اور سب سے آخری بات ہے کہ پھر بھی کچھ نہ ہو اور میری جان کام آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور مجھے کیا چاہیے؟ شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مالی غنیمت نہ کشور کشائی۔ بات وقت میرا مکمل ہوا، آخری دو تین باتیں بس گزارش کے طور پر، اللہ ہمیں توفیق دے کہ سیرت النبی سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور ان مراحل کو اور اچھی طرح سمجھنے کی، بانی محترم کی زبان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، ہم مکی دور کے صبر کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں، ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ میں نے کتنے صبر کے تقاضے پورے کیے۔ تیسری بات، ہم چاہتے ہیں کہ اقدام ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی کوئی دھرنا ہو، مگر جلد بازی کا طرز عمل یہ مصنوع عمل نہیں۔ غیرت ہم سے زیادہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام میں تھی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور کس قدر صبر، یہ بڑی پیاری کوٹیشن ہے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی تفسیر فی ظلال القرآن سورہ آل عمران کی آخری آیت کی تشریح میں، بہت دل سے سنیے گا اس کو۔ اچھا، ہمارے پچھلے لٹریچر میں، تحریک لٹریچر میں دعوت اسلامی، تحریک اسلامی کے الفاظ بہت استعمال ہوئے ہیں، آج یہ پوری پوری جماعتیں ہیں، یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی اور راہ حق میں ہر ہر قدم پر مشکلات کا سامنا ہوتا اور ہر ہر مرحلے پر مصائب منتظر ہوتے ہیں، اس لیے صبر اس کا راہ، اس راہ کا بہترین زاد راہ ہے۔ نفس کی خواہشوں اور رغبتوں پر صبر، اس کی تما اور لالچ پر صبر، اس کے ضعف اور کمزوری پر صبر، اور اس کی جلد بازی پر صبر، اور لوگوں کی جہالتوں پر صبر، ان کی غلط تصورات پر صبر، ان کی کج فطرتی پر صبر، ان کی کج باطنی پر صبر، ان کی کج فہمی پر صبر، ان کے غرور اور ان کے حق سے گریز پر مبنی حیلے اور بہانوں پر صبر، باطل کے پھلنے پھولنے، سرکشی کے سر اٹھانے اور شر کے طاقتور ہونے پر صبر، بے یار و مددگار ہونے، راہ کے طویل اور پر صعوبت ہونے پر صبر، تنگی اور تکلیف میں آنے والے شیطانی وساوس پر صبر، رنج و غم، غصہ و تیش اور بے اعتمادی اور نا امیدی جیسے نفسیاتی امراض پر صبر، قدرت، نصرت، غلبہ، سہولت اور آسانی کے موقع پر ضبط نفس پر صبر، اور اس موقع پر شکر الہی بجا لانا، ہر تنگی اور فراخی میں اللہ کی رضا پر نظر رکھنا اور ہر معاملے میں اسی پر توکل کرنا اور اسی سے ڈرنا اور اسی کا تقوی اختیار کرنا، ان تمام امور پر صبر اور ان تمام امور پر صبر جو سالک یعنی رائے حق کے مسافر کی راہ میں پیش آئیں اور جن کا کوئی احاطہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ان تجربات کو اور ان کی تلخیوں کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، بلکہ راہ حق کا راہی خود ہی اس لذت کو محسوس کرتا ہے اور جان سکتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں جن مؤمنین اولین کو مخاطب کیا گیا ہے وہ پوری طرح اس لفظ صبر کے مفہوم کو سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ عملاً اور بالفعل ان حالات سے گزر رہے تھے. آخر میں جو ہمارا منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور عہد حاضر میں اس کا آخری مرحلہ اس کا بیان، اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے علمی اور تحریکی اور دینی حلقوں میں بھی اس کی پذیرائی ہو رہی. ہمارے محترم ڈاکٹر خالد شفیع صاحب کا خطاب باقی ہے، انشاءاللہ وہ اپنے وقت پر ہو جائے گا. ان کا بھی جو تھیسس نم یونیورسٹی سے ہوا تھا وہ عہد حاضر میں خلافت کے حوالے سے اسی طریقے کار کو انہوں نے بیان کیا. ہمارے ایک ساتھی عطاء رحمان عارف صاحب کراچی سے تشریف لائے، لاہور آ گئے، شفٹ ہو گئے. اسلامی تحریکات پر ان کا بھی پی ایچ ڈی سبمٹ ہو چکا ہے، اس میں بھی تنظیم کا جو طریقہ کار اس پر ڈسکشن ہوا. امیر محترم نے منصورہ میں ملی مجلس عمل، ملی یکجہتی کونسل کے شرکا کے سامنے جس بھرپور انداز سے اس طریقہ کار کو بیان کیا وہ بھی ہمارے سامنے. ایک یا دو سال پہلے منور حسن صاحب جو سابقہ امیر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کے الفاظ میں نے یہاں کوٹ کیے تھے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ طریقہ کار کو تھوڑا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اب اس دفعہ کے الیکشن کے بعد جماعت اسلامی کے حلقوں سے خلیل الرحمان چشتی صاحب الفوز اکیڈمی والے، انہوں نے بڑا درد دل کے ساتھ تبصرہ کیا ہے اور حکمت قرآن کا جو ہمارا پرچہ مرکزی انجمن خدام القرآن سے شائع ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر افسار احمد صاحب کا بڑا پیارا تبصرہ اس تعلق سے آیا ہے. اسی لیے میں نے کہا علمی تحریکی اور دینی حلقوں میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جس طریقہ کار کو اختیار کیا ہے سنت رسول کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے پذیرائی حاصل ہو رہی. ابھی ہمارا کام ہے کہ اس کو اور آگے بڑھائیں اور آگے بڑھائیں، ہماری طرف سے کوئی کمی نہ رہے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.